یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر
822، 30th of March 1991, وائز ان یوسٹن ہیڈ کوارٹر جماعت خانہ. بہت خوش ہوا آپ کو مل کے، دین و دنیا میں آباد رہا. حج دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا رہا، چکا پاپی سا آپ مراد جیو دوز کے پڑیا، بھر میں مت بھولو بھائی نبی چالو مرنا، شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی، جھوٹے سو ڈرنا بھائی جھوٹا سو ڈرنا، بھر میں مت بھولا بھائی نمی چالو مرنا. مولانا حضرت امام پر صلوات پر زندہ رو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد الی قیامہ. زندہ رو، یہ پھر شمس کا گمان ہے، پھر شمس آل رسول تھے اور ان کے باپ دادا جو تھے وہ امام کی اولاد میں سے تھے. مولانا امام اسماعیل علیہ السلام کے فرزندوں میں سے تھے، مولانا امام اسماعیل کے جو بڑے فرزند تھے محمد، جو ہم اپنی اماموں کی پٹھیوں میں پڑھتے ہیں، مولانا محمد بن اسماعیل، ان کے ایک بھائی تھے چھوٹے، ان کا نام تھا امام الدین. ہماری ساری پیروں کی جو نسل ہے وہ اس امام الدین سے چلی، اور یہ امام الدین پیر تھے. پیر اس کو کہتے ہیں جو امام کے حکم سے دعوت کا کام کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہونا چاہیے. اگر کسی آدمی کو مولا یہ کہے، جیسے کہ مجھ کو کہہ دیا کہ تو میرا مشنری بن، اور میں مشنری بن گیا، تو میں کوئی پیر نہ بن گیا، کیونکہ پیر امام کی اولاد میں سے ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے جو پیر ہیں وہ آل رسول ہیں، اور یہ شرط ہے اس بات کی. پیر تیجے صاحب تھاپیہ، اور پیر ہماری طرح حضرت امام کا مرید ہوتا ہے، اگرچہ ہماری نظر میں اس کا درجہ امام کی سیکنڈ ہے، لیکن پیر ہمیشہ امام کو اپنا مالک مانتا ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہو چاہے اس کا چچا ہو، مگر پیر ہمیشہ امام کے حکم کے سامنے تابع داری کرتا ہے. اور پیر ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے مذہب کے اوپر، اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. اور پیروں نے ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں جو وہ خود کرتے تھے. ایک عام انسان عبادت بندگی کر کے روحانیت میں آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا تعالی کے نزدیک پہنچتا ہے، لیکن ایک عام آدمی میں اور پیر میں فرق یہ ہے کہ پیر کے اندر آل رسول کا جو درجہ ہے وہ بخشش کے طور پہ اس کی روحانیت کو پہلے سے اعلیٰ درجے کا درجہ ملا ہوتا ہے. اس لیے پیر اور امام ہم جس کو شاہ کہتے ہیں, شاہ کا نام ہماری پیروں کے گنانوں کے اندر اور ہمارے امامت کی پوتھیوں میں بھی آیا ہے. شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے السلطان العظیم. قرآن شریف میں اس بات کا ذکر ہے, خدا کے ناموں میں پاک اسماء حسنہ میں یہ ایک نام ہے اور وہ حقیقت میں سلطان ہے, تمام جہانوں کا مالک وہ ہے. اس طرح جس طرح ہم اپنے امام کو شاہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے, ہمارا یہ ایمان ہے, دوسرے مانے یا نہ مانے, کہ امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. یہ اسماعیلی طریقے کا یہ ایک بہت بڑا راز ہے اور ہمارے اندر درمیان میں جماعت میں یہ راز نہیں, لیکن غیروں کی نظر کے اندر یہ بڑا گھوٹ ہے جو نہیں پی سکتے. اس لیے جیسے ہم اپنی فیملی کی بہت سی باتیں باہر نہیں کرتے, باپ بیٹے بیٹھ کے اکاؤنٹ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ لگا کہ فلاں فلاں بینک میں ہمارا یہ یہ کھاتا ہے, بیٹا جانتا ہے, باپ جانتا ہے, کیا یہ بیٹا اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کے ایسا بولتا رہے کہ کل میرا باپ بیٹھا تھا اور فلانی فلانی بینکوں میں ہمارے پیسے پڑے ہیں, تو ایسے بیٹے کو تو پاگل سمجھا جائے گا. اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم غیروں کو نہیں کرتے, دو دوستوں کے درمیان بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں دوسروں کو نہیں کرتے, دین میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں خاص طور پہ ہمارے ایمان کے متعلق. ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا حضرت امام نور اللہ ہے اور وہ قرآن شریف سے ثابت ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوں گے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, اور ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. مگر قرآن جاننے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے عربی سیکھ لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرآن سمجھ سکتے ہو. 1400 سال کے اندر کروڑوں اربوں عرب لوگ جن کی مادری زبان فارسی, اردو یا عربی ہے, کیونکہ ہندوستان میں بھی بہت سے عرب ہیں, ہندوستان کے اندر بہت سے ایسے عرب ہیں کہ جو عربی بھول گئے, لیکن وہ عربوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کی مادری زبان عربی ہے. 1400 سال سے بڑے بڑے عالم اسلام نے پیدا کیے, بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے, بڑے بڑے مدبر پیدا ہوئے, بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے, مگر آج تک کسی انسان نے, تفسیر کرنے والے مفسر نے یا ترجمہ کرنے والے مترجم نے یا کسی مفتی نے یا کسی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن شریف کو جو میں سمجھ سکا اور کوئی نہیں سمجھ سکا. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس اللہ کے کلام کو سمجھنا انسان کی طاقت نہیں, سوا کہ خود خدا اس پہ راضی ہو کے اس کو کشف دے. وے کشف کہتے ہیں انٹرنل انسپریشن کو, اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو دوسری جگہ سے نہیں ملتی ہیں. یہ خدا کی بخششیں ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ خدا تعالیٰ ایک معمولی انسان کو بخشش دے دیتا ہے حالانکہ وہ بڑا عالم نہیں ہوتا, اور بہت بڑے بڑے عالم بعض دفعہ پھسل جاتے ہیں اور بے ایمان بن جاتے ہیں. اس قسم کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں اسلام کی تاریخ میں. ایک آدھ گھنٹے کی, دو گھنٹے کی وعظ میں دو چار دن کی آپ کے حضور میں میری حاضری کے درمیان میں آپ کو کتنا سکھا سکتا ہوں، آپ خود پڑھو اور ڈھونڈو۔ ڈائریکشن دینا کام ہے، ایک آدمی کسی جگہ گاڑی کھڑی کر کے کسی راہرو کو پوچھتا ہے میرے کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے کیسے جاؤں، وہ کہے گا ادھر سے ایسا جاؤ، پھر یوں مڑ جاؤ، پھر یوں مڑ جانا، ہائی وے آئے گا سیدھا چلے جانا۔ اب وہ تو رہ گیا ادھر، اب چلے گا کون؟ آپ کو جانا چاہیے نا۔ ایک مشنری، ایک دائی جماعت کو ڈائریکشن دیتا ہے، ساتھ نہیں چلتا، آپ خود اس راہ پہ چلو، اچھی کتابیں پڑھو۔ میں کل ہی طریقہ بورڈ کے چیئرمین صاحب سے، اکبر صاحب سے میں مل کے باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا ہماری جماعت کے اندر مطالعہ بہت کم ہے، ہماری پرسنل اسٹڈی بہت کم ہے۔ آج کی اس دنیا میں آ کے ہندوستان سے، پاکستان سے، یا افریقہ سے، یا اب ہمارے انشاءاللہ ہمارے بھائی دوسرے ملکوں سے بھی آئیں گے جو کبھی باہر نکلے ہی نہیں ہیں، اس ملک کے اندر آ کے ہماری آنکھیں چکا چون ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی لائف ایسی لائف ہے کہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر کالے چشمے چڑھا دیتی ہے، کہ دن کو رات بنا دیتی ہے، اور ہم کو سورج کی روشنی سے وہ فائدہ نہیں ملتا جو آنکھوں کو ملنا چاہیے۔ یہاں میرا مطلب علم کا سورج ہے۔ اچھی کتابیں پڑھا کرو، قرآن شریف کا مطالعہ کرو، قرآن شریف کے بہت سے ترجمے ہیں۔ انگریزی کا جو ترجمہ ہے، حضرت امام نے پکتھول کے ترجمے کو پسند کیا ہے۔ پکتھول کا ترجمہ اس لیے مولا نے پسند کیا، مولا فرمایا کہ اس نے بالکل ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کیا ہے، اپنا کوئی بھی خیال ظاہر کیا نہیں۔ اسی لیے محمد مارماڈیوک پکتھول نے کمنٹری لکھی ہی نہیں ہے۔ کمنٹری لکھنے والے بہت ہیں، اور بہت سی جگہ انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں، اس لیے پکتھول نے کمنٹری نہیں کی، اس نے تو لٹریری ٹرانسلیشن کر دیا ہے، لٹریری لفظوں کا ترجمہ کیا ہے اس نے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ان سیپوں کے اندر موتی کہاں چھپے ہیں، کون سا سیپ خالی ہے، کون سا موتی سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پکتھول کا ترجمہ امام نے پسند کیا ہے، لیکن اگر آپ سچ مچ قرآن شریف کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو دو برس تین برس محنت کر کے عربی سیکھو۔ یہ محمد مارماڈیوک ایک کرسچن پادری تھا، اور ٹرکی میں اس کی ڈیوٹی لگی، برٹش گورنمنٹ کے اندر مشہور آدمی تھا، وہاں عربوں سے اور ترکوں سے مل کے اس کو شوق ہوا قرآن پڑھنے کا۔ انگلش کا ٹرانسلیشن اس کے ہاتھ میں آیا، جارج سیل کا ٹرانسلیشن، اور جارج سیل پکا اور کٹر اسلام کا دشمن، رسول اکرم کو اس نے پاگل قرار دیا، رسول اکرم کے لیے بے ادبی کے اور بھی الفاظ اس نے اپنی کمنٹری میں لکھے۔ مارماڈیوک کو ایسا ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں، اس نے ایک استاد رکھ کے عربی سیکھنی شروع کی۔ تین چار برس لگے عربی کے بعد، جب اس نے قرآن پڑھا اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور جا کے مسلمان ہوا، پھر اس نے قرآن شریف کا ٹرانسلیشن کیا، مسلمان بن گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بہت بھید ہیں۔ ہمارے جو پیر تھے، جو آل رسول تھے، انہوں نے قرآن میں سے چن چن کے موتی اٹھائے، اور ہمارے مذہب کی اعلی درجے کی چھپی ہوئی بھید کی چیزوں کو بھی آسان کر کے، جو قرآن پاک میں ہے، انہوں نے ہماری زبان کے اندر، گجراتی میں، اردو میں، فارسی میں، ہمارے پاس ایسے گنانے کہ جو پیور عربک میں گنان ہے، اور پیروں کے لکھے ہوئے پیشمس کے گنان عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں، ہندی میں، مراٹھی میں، سندھی میں، پنجابی میں۔ 30% ہمارے گنان پنجابی میں ہیں، اور یہ جو گنان ہے ہمارے, یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. اور یہ فرمان امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ پیروں نے جو تمہیں گنان دیے ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. اب یہ بات کہ میں نے آپ کے سامنے گنان کا پاٹھ پڑھا, دین چھوڑیا, یہ کوئی دعوے پڑیا. اے محمد, ان کو کہہ دو تمہارا رستہ تمہارے لیے, میرا رستہ میرے لیے. یہی بات ہے کہ جو آدمی نے دین لیا, اور نبی کریم کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے کہ جو مسلمان ہو گئے, اور اس لیے ہو گئے کہ اسلام کے اندر جو بھائی چارہ ہے, اسلام کے اندر جو ایکویلٹی ہے کہ بادشاہ غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے, اور رسول اکرم نے بھی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, یہ چیز لوگوں کو اتنی اٹریکٹ کر گئی کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ مسلمانوں کی سماج میں, معاشرے کے اندر ایکویلٹی ہے. ہمارے مذہب کے اندر بھی حضرت امام سلطان محمد شاہ تھے, فرماتے تھے کہ میرے مذہب میں حجام اور بادشاہ کا درجہ یکساں ہے, کیونکہ ہم ظاہری حالات کو, سوشل کنڈیشن کو مد نظر نہیں رکھتے. مذہب کے اندر انسان کی ظاہری حالت کا کوئی تعلق نہیں. مذہب کے اندر انسان کے باطن میں جو چھپا ہے وہ چیز پروردگار کے حضور میں قابل تعریف ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ پیغمبر ایک دفعہ کچھ چمدہ جمع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور حضور نے ایک چھوٹا سا آواز فرمایا, اور لوگوں کو کوئی مسجد بنانے کے لیے, چندے کے لیے دعوت دی. لوگوں نے چندہ لکھانا شروع کیا. ایک بڑا مالدار آدمی تھا, اس نے اس زمانے کے حساب سے جو کوائنز چلتے تھے, سکہ چلتا تھا 10,000 وہ سکے دیے, اس کو روپیہ کہہ لو یا ڈالر کہہ دو. ایک بڑھیا آئی, اس نے 2 پیسے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے اور 2 پیسے لے کے کہنے لگے, واللہ یہ 2 پیسے اس نے جو کچھ دیا ہے اتنی بڑی رقم کسی نے نہیں دی. اب وہ جس نے 10,000 دیے تھے اس نے ذرا منہ بنایا کہ میں نے اتنی بڑی رقم دی, مجھے شاباش بھی نہیں دی, خانہ آباد بھی نہیں کہا, اور 2 پیسے دیے تو اتنا بڑا طوفان اٹھایا. رسول نے کہا بھائی اس نے تو وہ کیا ہے کہ اتنی رقم کسی نے نہیں دی. نبی دلوں کے بھید جانتے ہیں. نبی کا درجہ خدا کے دوسرے درجے پہ ہے. نبی سے بڑا خدا کے سوا اور کوئی نہیں, اور نبی دلوں کی باتیں جانتے ہیں. عیسیٰ نبی کھڑے ہوئے, فرمایا جس نے 10,000 دیے ہیں اس نے اپنی ملکت کا 1% دیا ہے, ایک چھوٹا سا حصہ دیا ہے, لیکن اس عورت کے پاس جو کچھ تھا اس نے 100% ہی دے دیا. رقم کی بات نہ تھی, بات تو دل کی تھی. یہی چیز, یہ حکمت کی چیز جو میں نے آج آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی ہے, آپ اس کو سمجھو کہ اس میں میسج کیا ہے. خدا تو نیت میں دل دیکھے, مال و دولت, لباس, کپڑے اور صورت نہیں دیکھتا. امام سلطان محمد شاہ داتار صلوات اللہ علیہ, بمبے کے کانڈی محلہ جماعت خانہ جہاں آج اس کو کریم آباد کہتے ہیں, 2nd فلور کے اوپر دست بوسی کا کام کرتے تھے. امام سلطان محمد شاہ نے اپنے باپ اور دادا کے مسلک کے اوپر عمل کیا, کیونکہ فارسی جو نظام تھا یا فارسی ادب و آداب ہے اس کا حساب سب جگہ نہیں ہے. ہر معاشرے کا الگ الگ یعنی حساب ہوتا ہے. ایران کے اندر آپ جاؤ تو جو بھی ایران میں کسی کے گھر جاؤ جو بزرگ ہو تو اس کا ہاتھ لے کے چومتے ہیں, اور آپ عربستان میں عربوں سے ملو تو جہاں محبت اور بزرگی کا سوال آتا ہے تو وہ گلے لگا کے اس کو چومتے ہیں رائٹ اور لیفٹ. ایران کے اندر اس طرح چومتے نہیں لیکن ہاتھ بزرگوں کا لے کے چومتے ہیں. حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آ کے رہے تو مکھی کمڑیا اور جماعتیں جب بھی حضور میں جاتی تھیں تو سرکار ہاتھ ایسا کرتے تھے تو وہ ہاتھ لے کے چومتے تھے, آنکھوں کو لگایا جاتا تھا. یہ بیعت نہیں, عزت دینے کی بات ہے. تو امام حسن علی شاہ ماں باپ نے دست بوسی جاری کی, پھر علی شاہ ماں باپ نے جاری کی. مولانا سلطان محمد شاہ تخت نشین ہوئے اگست کی 17 تاریخ 1885, وہ شمبے کا دن تھا, شمبا کہتے ہیں شنیچروار کو. جماعت کے بزرگوں نے آ کے 8 برس کے اس امام کے ہاتھ چومے, اور یہ دو باتیں ہیں, ایک تو عزت لینے کی بات ہوتی ہے, دوسرا یہ ہاتھ چومنا دست بوسی کرنا اس کی بڑائی کو قبول کرنے کے برابر ایک اقرار ہے. بادشاہوں کی بھی ایران کے اندر دست بوسی کی جاتی تھی. امام سلطان محمد شاہ جب تک بمبئی میں رہتے تھے ہر سیٹرڈے کو جماعت میں آوے اور دست چوماوے. یہ کوئی ہمارے مذہب کا پرنسپل نہیں ہے, یعنی ہمارے مذہب کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے اندر دست چمانا یہ کوئی بات نہیں. تو امام دست چما رہے تھے, عورتوں کا اس دن دن تھا. میں 2 مہینے پہلے ہندوستان گیا تو جب میں کاندھی محلے گیا تو مجھ کو وہ بہت سے سین پرانے یاد آ گئے, 40-50 برس پہلے کے. کاندھی محلے میں انٹر ہو تو رائٹ سائڈ کے اوپر وہ اسکاؤٹ کی کچھ بوائے اسکاؤٹس وغیرہ کی ایک چھوٹی سی آفس ہے, اور اس کے بازو میں ہی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے. آج سے 50 برس پہلے وہاں ایک شیرنگ بائی کر کے رہتی تھی, اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا. بھجیے تل کے یعنی پکوڑے تل کے یا آلو اور چنے ابال کے یہ بیچا کرتی تھی ماں بیٹیاں, تو اس میں سے گزران کرتی تھی. سخت غریب تھے, ہر سال مولا آیا کرتے تھے. مہمانی رکھنی تو بڑی چیز تھی, 136 روپے وہ زمانے کے مہمانی کے بہت بڑے تھے. مہمانی رکھنا سب کی طاقت نہ تھی. تو امام ان لوگوں کو یہ چانس دینے کے لیے کہ وہ میرے نزدیک آ سکیں یہ دست بوسی کا سلسلہ جاری کیا. ایوری سیٹرڈے آوے اور دست چمارے, اور جب ہی رحمت میں آ جاوے تو کہہ دیوے میں نے گئے برس جب دست چمایا, آج میں 10 مہینے کے بعد آیا ہوں یا 1 برس کے بعد آیا ہوں, تو میں تم کو 52 شمبے, 52 یعنی 52 ویکس ہوتے ہیں سال میں, بولا فرمایا 52 شمبے کی دست بوسی تمہاری قبول کرتا ہوں. ایک دفعہ 5 برس کے بعد آیا تو صاحب نے 5 برس کی دست بوسی قبول کی ایوری سیٹرڈے کی. یہ شیرین بھائی اس خیال سے کہ نیکسٹ ایئر حاضر امام آتے ہیں, 4-6 مہینے کچھ باقی تھے. اس زمانے میں آنے میں 4 پیسے ہوتے تھے اور 1 پیسے کے اندر 3 پائیاں ہوتی تھیں, تو پائی پائی کر کے اس نے 4-6 مہینے کے اندر 8 پیسے جمع کیے. اس زمانے کے اندر 1 روپیہ ہوتا تھا چاندی کا. آپ نے ادھر کا ڈالر دیکھا ہوا, یہ سائز کا روپیہ ہوتا تھا, مگر یہ ڈالر ذرا موٹا ہے, روپیہ ذرا پتلا ہوتا تھا. برابر 1 تولہ اس میں چاندی ہوتی تھی, چاندی سستی تھی, 4 آنے تولہ تھے, اور اس سے چھوٹا یعنی آپ کا جو ادھر کوارٹر ہے اس سے تھوڑی بڑی ذرا بڑی 8 ہوتی تھی, یہ بھی چاندی کی ہوتی تھی, آدھا روپیہ. پھر 8 سے بھی 4 آنے کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہوتی تھی, جتنا بڑا آپ کا نکل ہے ادھر، 5 سینٹ ہے نا، اس سے تھوڑی چھوٹی چارانی ہوتی تھی۔ تو ایک آنے کے اندر 3 پائیاں، اس نے ایسی پائیاں جمع کر کے، پھر ایک دونی ہوتی تھی، وہ بھی چاندی کی ہوتی تھی، اور دونی کا سائز کتنا، یہ شرٹ کا جو بٹن ہے نا، لگ بھگ اتنا چھوٹی ہوتی تھی، آپ کے سینٹ سے بھی ذرا چھوٹی دونی ہوتی تھی، چاندی کی دونی۔ اس نے امام کے حضور میں چاندی رکھوں یہ سمجھ کے اس نے 8 پیسے جو تھے نا اس کو چاندی میں کنورٹ کر کے دونی چھوٹی لے لی۔ اور جب امام کے حضور میں دست چمانے کے لیے جانے لگے تو اپنے دوپٹے کے کونے کے اندر اس نے دونی رکھی، اتنی چھوٹی سی دونی، اور اس نے 8-7 گانٹھیں لگائی تاکہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ بات پیسے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ 4-6 مہینے سے وہ ایک ایک پائی جمع کر رہی تھی، اس کی محنت دیکھو۔ اور یہ محنت اس نے اس لیے کی کہ میں امام کا ہاتھ چوم سکوں۔ اس کی جو منزل تھی وہ منزل محبت سے بھری ہوئی تھی۔ لائن میں کھڑی ہے، مولا تخت پہ بیٹھے ہیں، مکھی کمڑیا کھڑے ہیں، بھائیوں کی لیڈیز والنٹیئر کھڑی ہیں، لائن چلی آتی ہے، امام مکھی کمڑیا سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ایسا ہاتھ رکھا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، ہاتھ کو چومتے ہیں، سر کو لگاتے ہیں۔ جب ہی رائٹ ہینڈ تھک جاوے تو سب اپنا لیفٹ ہینڈ رکھ دے رہے، لوگ آویں مولا کے پاؤں کے پاس ایک ٹرے یا پلیٹ پڑی رہتی تھی، لوگ اپنا نذرانہ اس میں رکھے، 2 آنے 4 آنے 8 آنے روپیہ، بہت مالدار پاؤنڈ بھی رکھ دیتے تھے، وہ زمانے میں 9 روپے 10 روپے کا پاؤنڈ ملتا تھا گولڈ کا، 9 روپے تولا سونا تھا۔ شیرین بھائی آئے مولا کے نزدیک، آ کے اس نے اپنی گانٹھیں کھولنی شروع کی، 8-10 گانٹھیں، اوپر کی گانٹھ ذرا سخت تھی، کھل گئی یا ڈھیلی تھی کچھ بھی، 2-3 گانٹھوں کے بعد گانٹھیں سخت ہوتی گئیں۔ اب پیچھے لائن کھڑی ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو تھوڑا آرام ملا، کیپٹن ماں نے اس کو ٹھوکا دیا، شہر بھائی جلدی کر، صاحب کیپٹن کو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ آرام سے اس نے 8-10 گانٹھیں کھولی، ماں باپ دیکھتے رہے، 2-3 منٹ نکل گئے، دونی نکل، نیچے جھک کے ٹرے کے اندر دونی رکھی، مولا کا ہاتھ پکڑ کے چومنے گئی، دوسری طرف گھوم کے حاضر امام نے دوسرے ہاتھ سے وہ دونی اٹھائی، اس میں بہت سے پاؤنڈ تھے، روپے تھے، ٹھنڈیاں تھیں، یہ دونی اٹھائی، دونی کو دیکھا، آتما شیرین کو دیکھا، بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا مولا، اس کو دعا سیس بہت دی۔ پھر کہتے ہیں دیکھو واللہ یہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، 2 کروڑ روپے سے یہ دونی زیادہ ہے، اس نے بھائی نے جس محنت سے اس کو جمع کیا ہے پیٹ کاٹ کے، یہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ 2 پیسے اس عورت نے دیے تو کہتا اس نے سب سے زیادہ دیا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہی تھا، سب کچھ دے دیا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے یہ کھیسے میں اپنی دونی ڈالی، ماں باپ فرمایا اس کو میں لے جاتا ہوں، دونی کی کیا قیمت تھی، 8 پیسے، کیا اس کو 8 پیسے کی ضرورت تھی، نیچے پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں سونے کے، روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو یہ 2 آنے پیارے لگے۔ دین کیا ہے دنیا میں، آپ نے کبھی سمجھا اس بات کے لیے؟ دین یہ ہے دینداروں کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے آپ کے دین کا جو مالک ہے اس کے اوپر بھروسہ اور یقین اور ایمان رکھو، باقی سب کچھ غلط ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ جب تک ہمارا ایمان درست نہیں ہوتا، جب تک ہمارے خیالات جمتے نہیں، جب تلک ہم کو حضر امام کے اوپر کامل بھروسہ نہیں آتا، ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ بات دین کے اندر بدنوں کی، جسموں کی نہیں ہوتی، روح کی ہوتی ہے۔ غریبوں کے اندر لال ملے ہیں اور امیروں کے اندر مٹی ملی ہے، پتھر ملے ہیں۔ لیکن میرا یہ مطلب نہیں کہ امیر ہونا خراب ہے، کیونکہ ایسے بہت سے امیر بھی ہوئے ہمارے مذہب کے، ہماری جماعتوں کے اندر، کہ جنہوں نے بے انتہا سخاوتوں کے کام کیے، کہ ان سخاوتوں سے لوگوں نے علم حاصل کیا اور دین و دنیا میں آگے بڑھے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہے کہ جو امیر لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ لیکن غریب ہونا کوئی گناہ نہیں، سوائے اس کے کہ خدا غریب بنائے مگر محتاج نہ کرے۔ تو غریبی فقیری ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں الفخر و فقری، مجھے اپنی فقیری کے اوپر فخر ہے۔ فقیری کس کو کہتے ہیں دینداروں؟ کہ جس کو دنیا کی لالچ نہ ہو گئی اس کو فقیر کہتے ہیں۔ بھیک مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے، جس کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں، جس کو تما نہیں، جس کو طلب نہیں، جس کو محتاج ہی نہیں، جس کو اس کی پرواہ نہیں، جس کا اس کی ضرورت نہیں، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور فقیر وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر ہوں، وہ بھی فقیر بن سکتا ہے۔ فقیر کا مطلب تو دل سے بات ہے، ظاہری پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا نام فقیری نہیں۔ امام ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے، جیسا حضرت امام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس حساب سے ہماری روح کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ لیکن دیکھو نا، شمس فرماتے ہیں دین کو چھوڑ کے جو آدمی اپنی مرضی سے چلا، دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ مینس میری مرضی۔ آپ عدالت میں کسی آدمی کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں کلیم کہتے ہیں۔ دعوے کا مطلب کلیم ہی ہے، میرا کلیم یہ ہے صاحب۔ ہم میجسٹریٹ کو، جج کو کہتے ہیں اس آدمی نے میرے $10,000 نہیں دیا، وہ کہتا ہے یہ کلیم جھوٹا ہے۔ اب جج ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ دین کے اندر آ کے حضرت امام کی بیعت کی تو دین میں آئے، حضرت امام کو اپنا امام مانا ہم دین میں آئے، حضرت امام کے حکم کے اوپر ہم نے عمل کیا ہم دین میں آئے، حضرت امام نے کہا یہ کرو ہم نے کیا، حضرت امام نے کہا ایسا نہ کرو ہم ایسا نہیں کرتے، اس کا نام دین ہے۔ لیکن امام فرمایا کہ تم ادھر جاؤ ادھر نہیں جانا، اور ہم باہر نکل کے ادھر جاویں، یعنی امام کے حکم کے خلاف کیا، تو اس کو کہتے ہیں دعویٰ، اس نے امام کی مرضی کے خلاف کیا۔ تو دین کو چھوڑ کے جو آدمی اپنی مرضی سے چلا، یہ شمس کہتے ہیں وہ راہ چوک گیا اور اپنے ساتھیوں سے اس کا ساتھ اکھڑ گیا۔ رہ چکا پاپی، یعنی اس نے رہا بھی چھوڑی اور گنہگار بن گیا۔ عربی زبان کے اندر گناہ کو بہت طریقے سے بیان کیا گیا ہے، ہماری دعا کے اندر اور قرآن شریف میں بہت سی جگہوں کے اوپر اس کو زنب کہا گیا ہے۔ گناہ کو زنب کہتے ہیں، گندگی کو، گائے کا گوبر آپ کے کپڑوں پہ گر گیا، یا انسانی ایکسکریمنٹ اگر گر گیا تو یہ جو گند ہے نا، اس کو گناہ کے ساتھ درجے پہ لیا گیا۔ زنب یعنی گندی چیز، ڈرٹی۔ اور گناہ جو ہے ایک عمل ہے مگر انسان کے باطن کو گندا کر دیتا ہے، خیالات گندے ہو جاتے ہیں، نظر گندی ہو جاتی ہے، کان گندے ہو جاتے ہیں، اور سوجتا بھی گند سوجتا ہے. یہاں گند سے مراد گناہ ہے. اس کو کسی جگہ خدا تعالیٰ نے ظلمت بھی کہا ہے. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو, اور گناہ کرنے والا انسان باطنی طور پہ اندھیرے میں چلے جاتا ہے. آنکھیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ لائٹ نہیں اس لیے دکھتا نہیں. یہ روشنی ہے, ہماری آنکھوں میں لائٹ ہے, باہر لائٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ روشنی بند کر دو, ہماری آنکھوں کے اندر لائٹ ہے پھر بھی کچھ نہیں دکھے گا. اور اگر ہماری آنکھیں اندھی ہیں تو روشنی بھی کر دو گے تو بھی کچھ نہیں دکھے گا. ہماری اپنی آنکھوں کے اندر نور چاہیے, باہر کی روشنی بھی چاہیے, تب ہم کو نظر آئے گا. ہمارے دل کی جو آنکھیں ہیں اگر وہ صاف ہو گئیں تو دنیا کے اندر جو ظاہر میں نور بیٹھا ہوا ہے دیندار, وہ ہم کو نظر آئے گا. حضر امام تو پھرتا ہلتا ہے, اندھے اس کو نہیں دیکھتے, اس لیے نہیں دیکھتے کہ ان کو تو وہ ایک آدمی دکھتا ہے. ہم کہتے اس میں نور ہے تو وہ کہتے مجھے تو نہیں دکھتا, اس لیے کہ باطن کی آنکھیں اندھی ہیں. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اندھے ہیں وہ آخرت میں اندھے ہوں گے. خدا کا یہ کہنا کہ جو اس دنیا میں اندھے ہیں آخرت میں اندھے ہوں گے, استغفر اللہ, بہت سے لوگ اندھے ہوتے ہیں, عابد ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, تو کیا خدا ان کو چونکہ ان کی ظاہر کی آنکھیں نہیں وہاں بھی ان کی آنکھیں اندھی رکھے گا؟ یہاں مطلب خدا تعالیٰ کا ان آنکھوں کی بیماریوں کے اندھے ہیں ان سے نہیں. یہاں تو خدا تعالیٰ دل کی آنکھوں کی بات کرتا. وَمَن كَانَ وَمَن كَانَهُ فِي هَذِهِ عَمَى فَهُوَ الْآخِرَةُ عَمَى, جو اس دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت میں اندھے ہوں گے. یہاں اندھا پن وہ ہے کہ امام سامنے بیٹھا ہے, ہم کو اس کا نور نظر نہیں آتا, آنکھیں اندھی ہیں, شناخت نہیں ہے. رسول اکرم کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے تھے سر نیچے کر کے, حضور کے درجے کو جانتے تھے, لیکن آپ ہی کے گھر والے تھے جو آپ کے دشمن ہو گئے. رسول اکرم کی فیملی والے ہی سب سے بڑے دشمن تھے نبی کے. انہی کا قبیلہ قریش تھا جنہوں نے رسول اکرم کو اذیتیں دی, مصیبتوں میں ڈالا, دکھ دیے, کانٹوں میں دھکے مار کے کھڈ میں پھینک دیا, سارا بدن لہو لہان ہو گیا. جب رسول اکرم طائف میں گئے دعوت کرنے کے لیے تو طائف کے ان بدماشوں نے ایک کھڈا کھود کے اندر کانٹے ڈالے ببول کے, بیری کے, اور جب نبی نزدیک آئے تو بچوں نے دھکا مار کے رسول کو اس کھڈے میں پھینک دیا. بدن مبارک کے اندر کانٹے, سینکڑوں کانٹے گھس گئے, لہو لہان ہو گئے حضور, باہر نکل نہ سکے. ادھر سے کچھ قافلے والے کچھ جھوٹے ہو کے ادھر آئے تو نبی کریم تو باہر نکالا, یہ اوپر ٹھٹھا مخور کر رہے تھے. ایسی اذیتیں دکھ نبی نے برداشت کیے, ان کو تو نبوت کا نور نظر نہ آیا, اور غلاموں کو نبوت کا نور نظر آ گیا. بلال ایک غلام تھے, ان کا مالک کافر مشرک تھا. آدھی رات کو جب سو جاتے تھے سب لوگ, حضرت بلال اٹھتے تھے, کالے تھے, حبشی تھے, افریقہ کے رہنے والے, رنگ کالا تھا, دل سفید تھا. بلال رسول اکرم کو بہت پیار کرتے تھے, اور نبی کریم کو بھی وہ بہت پیار کرتا تھا. حضرت بلال رات کو اٹھے, ادھر ادھر دیکھے سب سو گئے ہیں, اور اٹھ کے ہو اللہ احد, بس اس کا ورد کرتے تھے, ہو اللہ احد. سورہ توحید کی آیت ہے, قل ہو اللہ احد, یہ نبی کریم سے سنی تھی, بس ہو اللہ احد. آہستہ آہستہ اندر اس کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ بیت الخیال کی عبادت تھی. رسول اکرم نے ان کو یہ فرمایا کہ اے بلال, تجھے یہ آیت بولا کر, من میں بولا کر. اس کے اندر مستی میں جب آ جاتے تھے تو زبان کھل جاتی تھی, آواز سے بولنا شروع کر دیتے تھے, جس طرح سے آدمی بہت دفعہ نیند کے اندر بکنا شروع کر دیتا ہے, یعنی آواز سے بولتا ہے. وہ سویا ہوتا ہے, مگر آواز نکالتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. حضرت بلال بھی عبادت کرتے کرتے بے خود ہو جاتے تھے تو منہ میں سے نکل جاتا تھا ہو اللہ احد ہو اللہ احد. ایک دن بازو میں سویا ہوا کوئی غلام جاگ اٹھا, اے بلال کیا کہتے ہو؟ اب جو اس نے ہلایا ہوش میں آ گئے تو سخت دل میں دکھ ہوا کہ میرا بھید کھل گیا, بہت دکھ ہوا, اوہ یہ میں نے کیا کیا, مگر خدا کو منظور ایسا تھا. اس نے دوسرے سے بات کی, تیسرے سے بات کی, مالک تک بات پہنچی, ہاں تو تو مسلمان ہو گیا, اب بھید تو کھل چکا تھا, چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا. کہنے لگا ہاں میں ہو گیا ہوں, کیونکہ وہ غلام تھا اس کو مار ماری گئی, اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گیا اور ہر روز پیٹے اس کو, کھانا بند ہو گیا, پیٹ اندر چلا گیا, سوپ کے لکڑی ہو گئے. ایک دن اتنی مار ماری, تپش بہت تھی, سورج کی گرمی کا موسم تھا, دوپہر کا وقت تھا, اس کافر مالک نے حضرت بلال کو ننگا کر کے سینے کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جو چار آدمیوں نے اٹھا کے رکھا اور چلا گیا. حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول پاک ادھر سے نکلے, اس کی زبان ایسا باہر لٹک رہی تھی, آنکھیں اس کی اوپر چلی گئیں, ڈھیلے اوپر چلے گئے, یعنی یہ نشانی تھی کہ یہ یا مر گیا ہے یا مرنے والا ہے. نبی کریم نے اس کو دیکھا, بے چین ہو گئے, ابو بکر کو کہا, ابو بکر تم مجھے کچھ پیسہ ادھار دو, میں اس کو خرید لوں, تم خرید لو میرے قرضے کی طرف سے, میں تمہیں پیسے بھر دوں گا. کہتے یا نبی کیا کہتے ہیں آپ. خیر چونکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوا وہ تو ہسٹری جانے, حضرت بلال کو خرید کے رسول اکرم کو سونپ دیا کہ یہ آپ کا غلام ہے, تب سے رسول اللہ کی خدمت میں رہا. حضرت بلال نبی اکرم کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ ان آدمیوں میں جو 40 آدمی رسول اکرم کے حضور میں 40 آدمی تھے صحابہ میں, کہ جو نبی کے پاس بیٹھ کے بیت الخیال کی باتیں کرتے تھے اور سیکھتے تھے, میں نے اپنی ایک کتاب میں ان 40 کا ذکر کیا ہے. یہ وہ تھے جو عابد و پرہیزگار تھے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ غلام تھے, غریب تھے, ان کے پاس کچھ نہ تھا, لیکن دل کی دولت بے حساب تھی. تمام نبیوں کے سردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رات دن رہے, اس کے درجے کی بات ہی کیا کرنا. دین کو چھوڑ کے, نبی کو قبول کر کے, اللہ کو قبول کر کے, امام کو قبول کر کے, چونکہ ہم شیعہ ہیں ہم امام کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے, ہمارا کلمہ بھی امام کی یاد کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہوتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ برابر ہے اسلام کے حساب سے, بالکل برابر ہے, لیکن چونکہ ہم طریقت میں ہیں, شیعہ ہیں, اس لیے علی و امیر المومنین کے بغیر ہمارا کلمہ کامل نہیں, اور یہ کلمہ ہمارے اندر ہے, لوگوں کے سامنے ہم اپنا کلمہ بیان نہیں کرتے. تو ہم چونکہ امام کو اللہ کا نور مانتے ہیں, اس لیے امام کی ہم بیعت کرتے ہیں, اور امام کی بیعت جو ہے وہ رسول اللہ کی بیعت ہے, اور رسول اللہ کی بیعت ہے وہ خدا کی بیعت ہے. نبی کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, تو محمد کے ہاتھ کے اوپر بھی اللہ ہی کا ہاتھ ہے. حضرت مولا مرتضی علی کے لیے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ید اللہ ہے. علی جو ہے فرمایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے, علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. علی کی آنکھوں کے لیے کہتے تھے کہ یہ عین اللہ ہیں, علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں, علی کی زبان اللہ کی زبان ہے, لسان اللہ ہے. اور یہ بات کوئی معمولی نہیں, بہت عظیم بات. ایک احادیث قدسیہ ہے, اللہ فرماتا ہے اے محمد میرا بندہ جب میرے سے پیار کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں اپنے اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، اے محمد میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، اس کے جو پاؤں ہیں وہ میرے پاؤں کو بن جاتے ہیں کہ وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے، میرے کانوں سے سنتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے۔ یہ حدیث قدسیہ بڑی مشہور چیز ہے۔ حدیث قدسیہ اس کو کہتے ہیں کہ خدا نے محمد کو اور بہت سی باتیں پرسنل کہیں کہ جو قرآن شریف کے اندر وحی کے طور پہ شامل نہ ہوئی۔ بڑے بڑے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن شریف کے علاوہ اور بھی بہت کچھ رسول اکرم کے ساتھ اللہ کی باتیں ہوئیں، اور ان بہت سی باتوں کو جب اکٹھا کیا گیا تو ان کا نام رکھ دیا گیا احادیث قدسیہ۔ مولانا روم کی مثنوی کے اندر بہت سی ایسی حدیثوں کا ذکر ہے۔ ایک حدیث کے اندر، یہ رومی کی یعنی روایت ہے، اللہ فرماتا ہے، اے نبی میں اتنا بڑا ہوں کہ زمین و آسمان جو کچھ بھی خلقت مخلوقات ہے، یہ تمام جہان کائنات، میں اس میں سما نہیں سکتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ کی اس حدیث قدسیہ کے اوپر کہ جو محمد کے ساتھ ہوئی، یعنی خدا کہتا کہ میں کائنات میں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام ہر جمعے کے دن صبح کے وقت ایک سیمینار بنایا کرتے تھے۔ ہمارے اماموں نے اسلام کے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں مگر غیروں کو پتہ ہے۔ اس سیمینار میں ایک آدمی نے یہ سوال پوچھا کہ یار امام، خدا کہتا ہے کہ یہ تمام زمین آسمان کائنات میں میں سما نہیں سکتا، اور اس چھوٹے سے دل میں میں سما جاتا ہوں، یا پرہیزگار ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، اماموں کی خدمت کرنے والے، ان کو بخشش ملتی ہے، یہ چیز ساری دنیا میں آج اسماعیلیوں کے سوا کہیں نہیں۔ اسماعیلی ایک ہی فرقہ ہے ساری دنیا میں، کسی بھی طرف آپ چلے جاؤ، کہیں بھی آپ کو حضرت کسی کا امام گزر گیا ہے، کسی کا چھپ گیا ہے، کسی کا پیغمبر 1400 سال پہلے گزر گیا، کسی کا 2000 سال پہلے گزر گیا، کسی کا 4000 سال پہلے گزر گیا، 4000 2000 1500 پرانی باتیں کے اوپر آج تک وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم ایک ہی فرقہ ہے ایسا اسلام کے فرقوں میں، ہمارا دین اسلام ہے، طریقہ ہمارا اسماعیلی ہے، جس میں حضرت امام بیٹھا ہے۔ اور حضرت امام بھی کون، ہمارا بنایا ہوا، ہمارا الیکٹ کیا ہوا، ہمارا اپوائنٹ کیا ہوا نہیں ہے۔ جس طرح سے نبی کو لوگ اپوائنٹ نہیں کر سکتے، نبی خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو امام ہے اس کو بھی لوگ اپوائنٹ نہیں کرتے، امام بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ یہ جو منصوص من اللہ ہے، یہ قرآن شریف کے آدھار پر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، امام منصوص من اللہ ہے، امام کو خدا اپوائنٹ کرتا ہے۔ یہاں امام سے میرا مطلب اس کی جسمانی حالت ہے، نوری حالت کے اندر جس طرح نبی کا نور اور اللہ کا نور ایک ہے، ایسا ہی امام کا نور ہے، وہ بھی اللہ ہی کا نور ہے۔ نور 2-3-4 نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نبی کا نور تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ اللہ کا نور اور ہے اور نبی کا نور دو ہو گئے نور، نہیں۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ نور امامت تو 3 نور مت سمجھنا، ایک اللہ کا نور، ایک نبی کا نور، ایک امام کا نور، نور تو ایک ہے، اس کی ایک شعاع ہمیں ملتی ہے۔ سورج کی آپ جو سائز دیکھنے جاؤ گے، 1 کروڑ زمینیں اکٹھی کرو تو بھی سورج بڑا ہے، مگر ذرا سی کھڑکی کھولو उसके अंदर से सूरज की शुआ आती है। ये जो शुआएं आती हैं छोटी जगह से, ये कोई सूरज का हिस्सा है लेकिन सूरज का बदन नहीं। इमामत का जो नूर है उसको समझने की कोशिश करो, ये खुदाई नूर है, उसी खुदा की लाइट है। जिस तरह सूरज की लाइट हमारे पास आ गई, आप उसके अंदर खड़े हो जाओ, आप सूरज की रोशनी के अंदर खड़े हैं। आप अलग हट के खड़े हो जाओ तो भी आपको उसकी रोशनी मिलती है, आपके घर के अंधेरे को दूर कर देता है। ईमान की शनाख्त जो है जिस दिल में चली जाती है, तो एक शुआ, एक रे अगर उसके दिल में पहुंच गई तो दिल के अंधेरे 1000 बरस के होंगे तो फाड़ देगा और इस आदमी का दिल रोशन हो जाता है। अपने दीन पे चलो, अपने दीन पे अमल करो। और जिस तरह से उस्ताद यानी इमाम कह रहा है, मुर्शिद कह रहा है, उस तरह से चलो। अपनी मर्जी से अपने दीन को तोड़ मरोड़ के मत चलो। और ये और बात है, एक आदमी बड़ा आबिद बन गया, एक आदमी ये कह रहा है कि मैं आगे पहुंच गया हूं, मैंने रसूल को देखा, अभी अभी लड़ाई हुई, सदम हुसैन ने एक दिन कहा कि मुझे रसूलुल्लाह ने आके कहा कि खूब लड़ाई कर और पीट इनको, अभी क्या हुआ? उसने सच बोला कि झूठ बोला? अगर वो सच होता तो रसूल अकरम का फरमान था तो मार क्यों खाता, हार क्यों गया? ये जाहिर करता है कि उसने झूठ बोला। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो झूठे होते हैं और अपने कई किस्म के दावे करते हैं। हमारी जमात के अंदर भी, आज नहीं हमारी हिस्ट्री के अंदर ये लगा हुआ है। कभी कभी हजर इमाम के हुजूर में रहने वाले बिगड़ गए, अपना अलग पंथ दीन खड़ा कर दिया। मौलाना मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम एक दिन सफर पे गए, हुजूर वापस आ रहे थे तो मदीने के बाहर थोड़ी दूर, चंद मील दूर, एक मार्केट के अंदर कुछ गुलाम बिके जाते थे। वो जमाने में गुलाम बिकते थे बकरियों की तरह। एक लड़का खड़ा था 12-14 साल का। मौलाना इमाम मोहम्मद बाकिर की नजर पड़ी, हुजूर ने उसको खरीद लिया, अपने हुजूर में रखा, उस ट्रेनिंग दी, बहुत बड़ा आलिम बन गया। और हुजूर ने उसको तैयार करके अपने फर्जंद इमाम जाफर सादिक को ये गुलाम दे दिया। तो मौलाना इमाम जाफर सादिक के हुजूर में आया। इमाम जाफर सादिक इल्म के सूरज थे। ये आदमी इमाम की खिदमत में रहा, इमाम को खुश किया, ऐसा खुश किया कि इमाम इनका दर्जा बढ़ाते गए बढ़ाते गए। मौलाना इमाम जाफर सादिक ने एक जामिया यानी कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाया उसको। और इस आदमी को, इसका नाम क्या, इब्नुल खत्ताब, हमारी हिस्ट्री पढ़ो आपको पता लगेगा, इसको उसका बड़ा बना दिया, चीफ दाई बनाया, दाई उल दुआत का दर्जा दिया, सारे मजहब का काम इसको सौंप दिया। बस आहिस्ता 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 इसको गुरूर चढ़ने लगा, मगरूर बन गया। इमाम तो कुछ नहीं करते, इमाम तो क्या जानते हैं, ये सब मैंने किया है, बस इसके अंदर ये गुरूर आ गया। और आखिर में कुछ मुद्दत के बाद इसने ऐसे कलाम निकालने शुरू कर दिए कि मौला ने इसको बरतरफ कर दिया, डिसमिस कर दिया, दीन से बाहर निकल गया। इसने अपना मजहब शुरू किया, बहुत बड़ा आलिम दाई था हमारे मजहब का, इसने खुद का मजहब शुरू किया और इसके मजहब के अंदर बहुत से इस्माइली फंस गए। कोई कहता है मुझे धुन आती है, मेरे को अली की रूह आती है, मेरे को हुसैन की रूह आती है, मेरे को फलाने की रूह आती है। भाइयों में कहते हैं मुझे फातिमा बीबी ने आके ये कहा। अरे जिनको खुदा कुछ बख्शिश देता है उनके मुंह बंद हो जाते हैं, जिनको दौलतें अंदर से मिलती हैं उनका मुंह बंद हो जाते, उनकी नजर उसकी नजर नीची हो जाती है, सर झुक जाते हैं। وہ تو حلیم بن جاتے ہیں، ہمبل بن جاتے ہیں، ان کی تعریف کرنے جاؤ تو کہتے ہیں تعریف خدا کی کرو، اور تمہارے پاس علی آیا ہے، ہاں تو تم نے بیعت حضر امام کی ہے کہ علی کی ہے، تم نے نکاح پڑھایا ہے مرد کے ساتھ اور جاتی ہو کسی اور مرد کے ساتھ، یہ کیسا نکاح ہے؟ بیعت کی حضر امام کی اور جاتی ہو دوسروں کے پاس، یہ ظلم اپنے روح کے اوپر کر رہے ہو، یہ تو بے ایمانی ہے، یہ تو دغا بازی ہے۔ اسی چیز کو اگر میاں بیوی کے تعلق میں لیتے ہیں تو زنا ہے۔ اگر مرد اپنی عورت کو چھوڑ کے کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے وہ زانی ہے، اور اگر عورت اپنے مرد کو چھوڑ کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے وہ بھی زانی ہے۔ جس طرح یہ دنیاوی طریقہ ہے، باطنی طریقہ بھی یہ ہے کہ محمد کی یا امام کی ہم نے بیعت کی ہے تو یہ بیعت توڑ کے ہم دوسروں پہ جاتے ہیں، تو روحانی زنا ہے، یہ حرام ہے۔ یا چھوڑ دو، طلاق دے دو عورت کو یا مرد کو، جس مرد کے ساتھ پسندگی آتی ہے شادی کر لو، جو عورت کے ساتھ پسندگی آتی شادی کر لو، لیکن نکاح میں رہ کے ہم گناہ نہیں کر سکتے، اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی طرح سے دین کے اندر رہنا ہے، تو جس امام کی بیعت کی ہوئی ہے اس امام کے حق میں رہو، اور اگر وہ امام پسند نہیں ہے تو طلاق دے دو۔ یہاں طلاق کا مطلب یہ ہے کہ مذہب چھوڑ دو، اور ہمارے مذہب میں سے بہت سے لوگ نکل گئے ہیں۔ میں اپنی آوازوں میں آج 10-20 برس سے کہتا آیا ہوں ہمیشہ کہ ہمارے مذہب کے اندر جو زندگی ہے، ہمارا مذہب ایک اگر بدن کی طور پہ لے لو تو ہمارا بدن جس طرح زندہ ہے ہمارا مذہب زندہ ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ مولانا حضرت امام ہے، اور اس بدن کے اندر گند بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، صبح کے وقت ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، ہمارے بدن کے اندر سے گند نکلتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جماعت کے اندر بھی 1400 سال ہوئے، اس کے پہلے کی ہسٹری بھی ہے جو میں بیان نہیں کرتا، لیکن ہر زمانے کے اندر، ہر امام کے زمانے کے اندر ہماری جماعت میں سے تھوڑے لوگ نکلتے رہے۔ یہ گو اور موت کی طرح جو گند آ جاتا ہے بدن کے اندر، ہر زمانے کے اندر ہماری جماعت میں سے لوگ نکلتے رہے، نوے آتے گئے، یعنی ہم نیا کھانا کھاتے ہیں اور پرانی گندگی نکال دیتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیشہ زندہ رہا، نئے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، پرانوں میں سے بے ایمان ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے ایک دفعہ واعظ کے اندر یہ بھی کہا، آج میں دہراتا ہوں، کہ فیوچر کے اندر 5-10 برس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں، میں محسوس کر رہا ہوں نکلیں گے، مگر بہت سے بے شرم یہاں بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھے اس لیے کہ اندر بیٹھ کے وہ کھٹ کھٹ کرے۔ مولانا حسن علی شمع باب کی بات سنا، حسن علی شمع باب ہندوستان جب آئے آپ کے ساتھ 2000 آدمی تھے، 2000 لشکر والے تھے، گھر والے تھے، رشتے دار تھے، ان کے اندر بعض ایسے بھی لوگ تھے کہ جو حقیقت میں اسماعیلی مذہب کے دشمن تھے، لیکن سب رشتے داری کی وجہ سے چلے آئے ہندوستان میں۔ مولا نے ان کو گھر میں رکھا، کھانا پینا رہنا سہنا جیب خرچ سواری کا سب بندوبست مولا کے اوپر۔ حسن علی شمع باب کے وارے کے بعد علی شمع باب کا وارہ آیا، اور سلطان محمد شاہ دنیا بھانے چھوٹے تھے 8 برس، تب بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ 2000 آدمی روز کھانا کھاتے تھے، صبح ناشتہ کرتے تھے، دوپہر کو لنچ لیتے تھے، 3:30-4 بجے چائے ناشتہ ہوتا تھا، رات کو پھر کھانا کھاتے تھے۔ 4 دفعہ ہر روز واڑی کے جماعت خانے کے پیچھے کا جو کمپاؤنڈ ہے، وہ زمانے میں حسن آباد تک سب مولا کا تھا ملکت میں، یہاں 2000 شہزادے اور سب لشکر رہتا تھا، 2000 آدمیوں کا روز کھانا پکتا تھا حضر امام کے خرچ سے۔ اور پھر یہ جو شہزادے تھے، امام علی شاہ کے، امام حسن علی شاہ کے جو رشتے دار تھے، کھانا پینا مفت ملتا ہے، جیب خرچ ملتا ہے، کام کچھ نہیں، تو بدیاں سوجنے لگی، سگریٹ پینا شروع کر دیا، کسی نے شراب شروع کر دی، کسی نے جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ امام کے رشتے دار، مگر وہ اسماعیلی نہیں تھے. امام سلطان محمد شاہ جب آئے تخت نشین ہوئے 8 برس کی عمر میں, مولا نے یہ سب دیکھا اور کمڑیا حاجی کو بلا کے کہا, حاجی کمڑیا میرے کو یہ رسوڑا یعنی 2000 آدمیوں کا کھانا جہاں پکتا ہے یہ باورچی خانہ مجھے بند کرنا ہے. تو اس نے میرے گریٹ گرانڈ فادر تھے وارث امیر چند, ان کو پنجاب سے بلایا مولا نے اور ان کو کہا کہ امیر میرے کو یہ رسوڑا بند کرنا ہے. بھلے خدا ان 6 مہینے میں اس نے بند کر دیا, ماریں کھائیں گالیاں کھائیں, رسوڑا بند کر دیا. اور حضرت امام نے سب کو تھوڑے 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 پیسے دے کے کہا ابھی تم اپنا کھول لو. ایسی حالت میں یہ بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں, آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گی کیونکہ یہ اورل ہسٹری ہے کہ جو بزرگوں سے چلی آتی ہے اور ماؤتھ ٹو ماؤتھ چلتی ہے. انشاءاللہ میں لکھ رہا ہوں. ان کے اندر سے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے خون کیے اور پکڑے گئے, ایسے بھی ہوئے جنہوں نے کرائم کیے اور پکڑے گئے. امام کی فیملی میں سے ایک آدمی کو پھانسی بھی دی گئی خون کے بدلے میں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس ناشری تھے اور اپنے مذہب کے اندر بیٹھ کے لوگوں کا ایمان خراب کرتے تھے, اور ایسے بہت سے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا. انہی کی وجہ سے ایسا امام کو کرنا پڑا کہ 1900 کے اندر بمبئی میں اور 1901 میں افریقہ کے اندر امام نے بہت سے آدمیوں کو اپنے مذہب میں سے نکال دیا. جو نکل گئے وہ اشناشری بن گئے. حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں جو نکل گئے وہ بار بھائیا بن گئے. انہی کی وجہ سے حاجی بی بی کا کیس کھڑا ہوا جو 3 برس چلا. تو میں آپ کو یہ اس لیے ایک بیان کر رہا ہوں کہ ہر زمانے کے اندر ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ چوہے کی طرح اندھیرے میں نکل کے وہ کھٹ کھٹ کرتے ہیں, جو ہی بتی جلاؤ گے وہ بھاگ جائیں گے, مگر اندر پیچھے بیٹھ بیٹھ کے اپنے آپ کو اسماعیلی کہہ کے لوگوں کا ایمان خراب کرنے والے ہماری جماعت میں ہر زمانے میں رہے. میں آپ کو ان سے خبردار کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت امام کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے میں یہ روحانی طاقت ہے, مجھ کو علی نے آ کے یوں کہا, حسین نے کہا, محمد نے کہا. یہ غلط بات ہے. جو عابد ہوتے ہیں, جو ایماندار ہوتے ہیں, جو مولا کے عاشق ہوتے ہیں, جو روحانیت والے ہوتے ہیں, میں نے آپ کو عرض کی, ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں, آنکھیں جھک جاتی ہیں, سر جھک جاتے ہیں. وہ لوگوں کو کبھی نہیں کہتے کہ میرے پاس کیا ہے. ہاں کبھی آپ نے اس کے ساتھ کچھ اپنے دکھ کی بات سنی تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا, وہ اندر اندر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن کبھی دعویٰ نہیں کریں گے. اور جو دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے پیچھے لگ گئے تو آپ کا ایمان بھی ایسا ہی خراب ہو گیا. دین چھوڑی حضرت امام کی بیعت کر کے کسی دوسرے کے پاس آپ کیوں جاتے ہو؟ ملا کے پاس, مولویوں کے پاس, جوتشیوں کے پاس, نجومیوں کے پاس, وہ آپ کا کچھ نہیں کریں گے مگر آپ کے دلوں کو وہ بگاڑ ڈالیں گے. حضرت امام کو رکھ کے ہم اپنے دل میں دوسروں کو جگہ نہیں دے سکتے. اپنے دعوے پہ مت چلو. رہا چکا پاپی ساتھ سے اکھڑ گیا, وہ ساتھیوں سے اکھڑ گیا. آپ مراداں اپنے کام سے, اپنی ہی خوشی اور اپنے ہی خیالوں سے دوزخے پڑے. آپ مرادہ جیو دوزخے پڑتے ہیں. اعمال اس سے خراب ہو گئے, بیعت اس نے توڑ دی, امام کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چلا گیا, اس کا ایمان خراب ہو گیا اور اس کا بدلہ تو پھر ملنے ہی والا ہے. خدا بھی بڑا مسخرہ ہے. اللہ تعالی نے کہا ہے, محمد یہ جو مسخری کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ مخول کرتا ہے, کیونکہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے, ناچنے دیتا ہے, وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں مال میں بھی اور بھی بہت سی چیزوں میں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے ہیں, خدا اس کو چڑھاتا ہے اور ایک دن ایسی ڈوری کھینچتا ہے کہ تحت السرا میں چلے جاتے ہیں. تحت السرا کیا کہتے ہیں؟ کہ زمین کے اندر بہت بڑا گہرا ہول ہوئے کنویں کی طرح, اس کی تہ تک پہنچنا, اس کو تحت السرا کہتے ہیں. کھڈے میں پڑ جاتے ہیں. پھر ان کو یہ خیال یاد آتا ہے, اپنے ایمان کو ہمیں درست رکھنا چاہیے. ہمارے مولا کے سوا ہمارا کوئی نہیں, ہم کسی اور کو جانتے ہی نہیں. یہی اللہ رسول کا نور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نور کو دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کا نور ہوں. ابھی تک کسی اور نے کہا نہیں, نہ دلائی لاما نے کہا کہ میرے میں نور ہے, بدھ مذہب کا وہ سب سے بڑا ہے, نہ پوپ نے کبھی دعویٰ کیا کہ میرے میں خدا کا نور ہے, نہ یہ بوہروں کا بہت بڑا ملا ہے, اس نے بھی کبھی امامت تک کبھی دعویٰ نہیں کیا. اللہ کے نور کی تو بات چھوڑ دو. اور دنیا میں کتنے جو بڑے بڑے راہبر بڑے بڑے مذہب کے ہیں, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کا نور ہے. امام کہتا ہے میں ڈائریکٹلی محمد کا ڈسینڈنٹ ہوں, میرے میں امامت کا نور ہے. یہ دعویٰ 1400 سال سے ہمارے امام کرتے آئے, ہر امام نے دعویٰ کیا, ہر امام. اور یہ جو درخت ہے, یہ واڑی ہے, رسول اللہ کا یہ باغ ہے, وہ ہرا بھرا ہے. علی نبی کا باغ ہرا بھرا ہے. دنیا بھر کے اندر 2.5 کروڑ اسماعیلی, اس کے اندر آدھے سے زیادہ, 75% سے زیادہ, الحمدللہ 80% سے زیادہ, الحمدللہ 90% سے زیادہ مولانا حضرت امام کی محبت میں رہنے والے ہیں. چاہے کسی کی محبت تھوڑی ہے, کسی کی زیادہ, ہاں 5-7% ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اسماعیلی مذہب میں پیدا ہوئے, ان کے خیالات اور ان کا یقین اسماعیلی مذہب کے اوپر نہیں ہے, مگر کسی بیوی کے کارن سے, ماں کے کارن سے, بچوں کے کارن سے, کسی رشتہ داری کے کارن سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھلے بیٹھے رہے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر ان میں شرارت پیدا ہو جاوے, کانٹے پھیل جاوے, تو ان کانٹوں کو کاٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رسول کو فرمایا کہ اے رسول, اگر تم کو یہ کافر مشرک دکھ دیوے اور تم کو قتل کرنے کی کوشش کرے تو تم ان کو قتل کرو. یہاں قتل نہیں ہو سکتا, یہاں قتل نہیں چلتا, مگر ایک بات ضرور یاد رکھو, خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی, تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے اوپر عمل کراوے, یعنی نیکی کی تلقین کرے اور بدیوں سے تمہیں روکے. ہر مسلمان کو یہ کہا گیا کہ جب تم کسی دوسرے مسلمان کو کوئی بدی کرتے دیکھو تو اس کو روکو. ہر اسماعیلی کے اوپر اسی طرح سے یہ فرض ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی کوئی دوست اگر راہ چھوڑ کے غلط رستے پہ جا رہا ہے, آپ اس کو روکو. اگر آپ جانتے ہو اور نہیں روکتے تو خدا کے دربار میں آپ جواب دے ہو, اور آپ کو اس بات کے لیے پرسش کی جائے گی, کیونکہ یہ اللہ نے حکم فرمایا ہے ہر مسلمان کسی بھی مسلمان بھائی کو غلط رستے پہ جاتے ہوئے دیکھے اس کا فرض ہے کہ روکو. اگر آپ کا سگا بھائی شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ چپ چاپ چلے جاؤ گے, نہیں جاؤ گے. اس لیے نہیں جاؤ گے کیونکہ آپ کا سگا بھائی ہے. تو سگے بھائی سے بھی زیادہ سگا ہر اسماعیلی ایک دوسرے کا ہے. ہم تو وہ تو دنیا کے ماں باپ کا لڑکا ہے, مگر یہاں تو روحانی ماں باپ کے ہم لڑکے ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے سگے بھائی بہن سے زیادہ نزدیک ہیں, کیونکہ ہم روحانی بھائی بہن ہیں. ہمارے سب کے اوپر یہ فرض ہے. میں تو واضح کر کے اپنا فرض پورا کر لیتا ہوں, پھر بھی میں پرسنلی بھی لوگوں کو ملا کرتا ہوں, لیکن آپ سب کا یہ فرض ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی بھائی کوئی بہن غلط رستے پہ جاتے ہیں, آپ اس کو پیار سے مل کے سمجھاؤ, یہ رستہ ہمارا نہیں, دین کو چھوڑ کے ہم غلط رستے پہ نہیں جا سکتے, وہ آدمی دکھ میں پڑ جائے گا. اور جنہوں نے بیعت کی ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے محمد, انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے, چاہے وہ بیعت ہم نے محمد سے کی یا امام کے ساتھ کی. اللہ کہتا ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ان کو میں بہت اجر دوں گا. اجر میں کیا ملے گا؟ دل کا سکون ملے گا. سب سے بڑی دولت ہے دل کا سکون. امام کی شناخت ملے گی. آپ مالدار شاید نہ بھی بنو, لیکن انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں بنو گے. آپ کے گھر میں خوشیاں اور برکتوں کا دور دورہ ہوگا. جب بھی ہم کو کوئی دکھ پڑتا ہے ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی ایسا دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ شامل نہیں، مطلب کہ تم ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دکھوں کو انوائٹ کرتے ہو. میں چھوٹا تھا، 4-5 برس کی میری شاید عمر تھی، ماں نے مجھے لال قمیض پہنائی، سلک آیا تھا گھر پہ، برائٹ لال کلر کی، کرمسن کلر کی. میں شرٹ پہن کے نیچے آیا، نیچے ہماری دکان تھی، میرے دادا جان بیٹھے تھے. میں تو باہر آیا اور بھاگتا بھاگتا باہر نکلا. ابھی کچھ دور کچھ سانڈ تھے، یعنی بیل تھے. تو جو ہی میرے دادا نے دیکھا کہ میں باہر بھاگا، فوراً اٹھے اور نوکر کو کہا پکڑ اس کو جلدی سے، کیونکہ اتنی دیر میں تو وہ بیل آ رہے تھے. اس نے جلدی سے مجھے اچک لیا، میری ماں کو بلایا، کہتی ہے بیٹا کیا کرتی ہو، تم نے تو اس کو بیلوں کے سامنے بھیج دیا کہ ہاں ہاں بیل مجھے مار، کیونکہ لال کپڑا پہن کے نکلو بیل کے سامنے، تو اب تو بیل کو دعوت کرتے ہو نا، بیل مجھے مار. گناہ کر کے لال قمیض پہنتے ہیں، اور پھر دکھوں کا بیل جب حملہ کرتا ہے تو پھر بھاگنے کا موقع نہیں، ہم نے تو کہا ہاں بیل مجھے مار، ہم دکھوں کو انوائٹ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا ایک بھی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. بات بھی سچ ہے، کیونکہ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، خدا نے کیا، استغفر اللہ، ہمارا ایمان خراب ہو گیا، ہم نے خدا کو ظالم بنا دیا، ہم سچے ہو گئے، خدا جھوٹا ہو گیا، استغفر اللہ. اگر آپ کا دکھ آپ نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ خدا نے کہا ہے کہ کسی کے گناہ کی سزا میں کسی اور کو کبھی نہیں دوں گا، جس نے گناہ کیا اسی کو سزا دوں گا. اور اگر یہ کہیں کہ خدا نے ہم کو دکھ دیا ہے تو پھر وہ آدمی بے ایمان ہو گیا، کیونکہ خدا تو پاک ہے ہر شے سے، ہر عیب سے. اسی لیے تو ہم اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، اور سبحان اللہ کا مطلب ہے جس میں کوئی عیب نہیں. وہ پاک ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ترس کھانے والا ہے، ربکم رحیم ہے، وہ تو کسی پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. دکھ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. اور یہ بھی ہے اسلام دین کے اندر کہ جتنے بھی ہماری عبادت یا ہمارے گناہ ہیں وہ ہمارے عمل ہی کا نتیجہ ہے. اور یہی پیغام علامہ اقبال نے دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اپنا عمل کرو تو جنت بنا لو، دوسری قسم کا عمل کرو تو جہنم بنا لو. عمل سے زندگی بنتی ہے، اس نے عبادت کا نام نہیں لیا، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ناری کہتے ہیں جنات کو، نوری کہتے ہیں فرشتوں کو. ہم تو جنات بھی نہیں ہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم تو خاکی ہیں. اور خاک میں گند بھی ہوتا ہے، پھول بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ایسا ہمیں کرم ملے گا. جب بھی کوئی دکھ آوے، مولانا امام حسن فرماتے ہیں پیر حسن، کہ جب بھی کوئی دکھ آوے تو امیجیٹلی پہلے 40 دانے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ نکال لو، کیونکہ یہ دکھ میرے کوئی گناہ سے آیا ہے، پاک پروردگار تو مجھے معاف کر دے. کبھی بھی کوئی دکھ آوے، کوئی بری خبر سنو تو امیجیٹلی بیٹھ کے 40 دانے استغفر اللہ کے نکالو، سجدہ کر کے اس مالک کے پاس معافی مانگو، انشاءاللہ آپ کا دکھ ہلکا ہو جائے گا. اور اپنے اعمال ٹھیک کرو، اچھے بنو. تسبیح بھلے کم نکلے لیکن دل صاف ہونا چاہیے، نظر پاک ہونی چاہیے، عمل اچھے ہونے چاہیے. دغا، فریب، جھوٹ، مکاری یہ ہمارے مذہب کی چیزیں نہیں ہیں. وہ لوگ کہ جو لوگوں کو لوٹنے کی خاطر ان کو اچھے اچھے کام دلاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ میرے میں یہ روحانی طاقت ہے، مجھ کو یہ دیوتی آ کے ملتی ہے، یہ سب فریب ہے، جھوٹ ہے. آپ اپنے دلوں کو مضبوط کرو اور اپنے اندر پکے بنو، امام کی عبادت کرو سچے دل سے، اس کی تابعداری کرو تو خدا کا نور آپ کے دلوں میں جگمگائے گا. مولا کے رحم و فضل کرم سے آپ کے چہروں کے اوپر نور دیکھتا ہوں. یہ بھری ہوئی جماعت باہر بیٹھی ہے، اتنے بہت مومنین آپ کے دلوں کے اندر مولانا حضرت امام کے نور کی روشنی ہمیشہ جاری رہے، ساری رہے، بڑھتی رہے، میرے دل کی دعائیں ہیں. آپ آباد رہو، سکھی رہو. برکتیں ملیں، خوشیاں ملیں، دین و دنیا کی دولتیں ملیں. مولا ہمیشہ آپ کے اوپر، آپ کی اعلی اولاد سے راضی رہے. مولانا حضرت امام آپ کی نیک دعائیں قبول کرے، آپ کی بندگی قبول کرے اور من بردار مومن بنا لے، حقیقتی سمجھتے ہوئے. مولا آپ کو دین و دنیا میں اپنے قریب رکھے، دسن سکریت میں پورا رکھے، مشکلیں مصیبتیں دور کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آفت بلائیں دور رکھے، دین و دنیا میں آپ کو آباد کرے، آپ کی آل اولاد کو بھی آباد کرے. حق پہ رہو، حق کی روزی کھاؤ، مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے. سکھی آباد رہو، زہر باطن دیدار نصیب کرے. جی سچ دیاو نے گنا نہ وچارو، انے گر بنا گنا نہ ہوئے، مورکھ لو کے مرم نہ جانیو، تے کرنے کرنی کھوئے. اللہ.